تعلق سے درست جاری ہے. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے فہم سلف کی حجت کی دلیل کے تعلق سے. فہم سلف حجت اس کی دلیل کیا ہے, اور آج کی نشست سے ہی اس موضوع کے تعلق سے جو اصل باتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے. اس سے پہلے سے مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں بیان کی تھی. جب شریعت کے ترازو کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو پھر حجیت اور دلیل کی بات ہوتی ہے. فہم سلف یا تو حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اگر حجت اس کی دلیل کیا ہے, کیونکہ شریعت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اصول شریعت میں سے ایک اصل ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کی جاتی. آئیے دیکھتے ہیں کہ فہم سلف کی حجت کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے. اور جب میں فہم سلف کی بات کروں تو آپ پچھلے دروس تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ فہم سلف حجت ہے یا نہیں, اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. فہم سلف حجت ہے اجماع سلف کے اعتبار سے. جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے وہ حجت ہے, کیونکہ اجماع حجت ہے قرآن اور حدیث کے بعد. اور جو فہم ہے افراد السلف کی یا بعض السلف کی, اسے فہم السلف نہیں کہا جاتا, اسے قول احاد السلف یا بعض السلف کہا جاتا ہے. تو جب ہم فہم السلف کی بات کریں تو اس کا اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے کہ فہم السلف سے مراد ہمارے اجماع السلف ہے, یعنی اس تفصیل کے ساتھ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. آج کی نشست میں دیکھتے ہیں فہم السلف کی حجت کی دلیل کیا ہے. دو قسم کے دلائل ہیں. نمبر ایک منفی دلیل. منفی دلیل سے کیا مراد ہے, یعنی کیا فہم السلف سے منع کی کوئی دلیل موجود ہے, یعنی کیا قرآن اور سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فہم السلف حجت نہیں ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ منع کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. اگر منع کی صرف ایک ہی دلیل موجود ہوتی تو کوئی بھی مسلمان, عالم تو دور کی بات ہے, کوئی بھی عام مسلمان بھی جرت کبھی نہ کرتا کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث مخالفت کرتے ہوئے ایک نئی چیز ایجاد کرتا. انہوں نے اس سوال کے جواب میں مخالفین نے کہا دلیل تو موجود ہے نفی کی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب اتباع کرو, پیروی کرو, ما انزل الیکم من ربکم, اس چیز کے جو رب کی طرف سے تمہارے نازل ہوئی ہے. ولا تتبعوا من دونه, اور کسی اور سے اتباع ہرگز نہ کرنا اس کے علاوہ. اس چیز کے علاوہ قرآن سے حدیث جو وحی اللہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون, اور کسی اور چیز کی اولیاء کی اتباع نہ کرنا وحی کے علاوہ, قرآن سے حدیث کے علاوہ کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ. اس اعتراض کے جواب پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا. اس آیت کریمہ میں لا تتبعوا منع کیا گیا, نفی تو ہے نا اتباع کی. پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا, کیونکہ قرآن مجید میں قرآن اور سنت کے اتباع کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کے اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے. کیسے, آئیے دیکھتے ہیں. پہلی آیت پہلی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی، سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتباع کرو ان کے راستے کی جنہوں نے انابت کی میرے لیے، جو واپس پلٹے ہیں، واپس آئے ہیں میری طرف. 15 واتبع سبیل من اناب الی. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے منیب الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انابت کرنے والے ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ واجب ہے کہ ان کے راستے کی اتباع کی جائے اور ان کے اقوال، ان کے اعتقادات ان کے راستے کی سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کی دلیل کے صحابہ کرام انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب، اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو انابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور واضح آیت سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم میں صحابہ بھی شامل ہیں، سلف بھی شامل ہیں. اور یہ ان کا راستہ ہے جن کو ہدایت دے دی گئی ہے، اور ہدایت اور انابت دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اس دلیل کا اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے یہ تو حکم جو ہے، خطاب جو ہے، یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. واتبع سبیل من اناب الی، اتبع انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو عام کیسے تم لوگوں نے کر دیا؟ اس کے جواب میں ایک اصولی قاعدہ ہے، معروف قاعدہ ہے، کہ جو بھی خطاب ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. قاعدہ، اصولی قاعدہ ہے، جو بھی خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص کی. اور اسی آیت کریمہ میں تخصیص کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اور امت کے لیے بھی حکم ہے. اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ امت کے لیے بھی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی دلائل، میں صرف ایک دلیل کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یا ایھا النبی، السلام علیکم، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، منادا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اذا طلقت یا اذا طلقتم النساء، جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا اذا طلقت انت، کیونکہ ندا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب یا ایھا النبی اذا طلقتم، جمع کا صیغہ میں یعنی آپ اور آپ کی امت ساری، تو اس سے ثابت ہوتا ہے جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہی امت کے لیے بھی ہوتا ہے، الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. اب عدت جو ہوتی مطلقہ کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور امت کے لیے دوسری تھی؟ نہیں، سب کے لیے وہی عدت ہے. اور اسی طریقے سے چند مثالیں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عمل ولتکونن من الخاسرین، لئن اشرکت انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناممکن ہے. تو امت کے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امت میں سے کوئی شرک کرے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اس کا عمل اکارت ہے کہ نہیں؟ خاسرین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل کیا آپ لوگوں کے پاس؟ یہی آیت کریمہ ہے. لیکن آیت میں مخاطب تو امت نہیں ہے نا، مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول قاعدہ ہے کہ جو خطاب آپ وسلم کے لیے وہ امت کے لیے بھی، الا کہ کوئی دلیل و تخصیص کے لیے. اچھا یہ بھی قاعدہ یاد رکھنا، جو خطاب ہے امت کے لیے وہی خطاب آپ وسلم کے لیے بھی ہے، الا کوئی دلیل تخصیص کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح ہے میں صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل نہیں ہوگا، اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. قال ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں. انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل نہیں ہے تو ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے لیے. اسے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا انا الا ان يتغمد الله برحمه منه وفضل، میں بھی نہیں، میرے عمل بھی کچھ نہیں ہے، الا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. اچھا ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے، ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو اپنے اعمالوں کی وجہ سے. وہ یہاں پر حدیث میں آیا ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے اعمالوں کی وجہ سے، تضاد ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اور حدیث میں تضاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا یہ معمہ کون حل کرے گا؟ ایک حرف اس معمہ کو حل کرے گا، ایک حرف بس. عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیے آپ، ادخل جنت بما کنتم تعملون، حرف الباء، صرف حرف الباء. اور اس حدیث میں اعلموا انه لن يدخل الجنه احدكم، اعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه بعمله، بعمله بما تعملون. حرف الباء کے 13 سے زیادہ استعمالات ہیں، 13 سے زیادہ ہیں، ان میں سے دو کا ابھی ذکر کر دیتا ہوں. اس حدیث مبارک میں جو حرف الباء ہے یہ باء العوضی ہے، عوض یعنی بدلہ، بدلے کی باء ہے. باء عوض کے لیے بھی ہوتی ہے اور باء سبب کے لیے، باء سببیہ بھی ہوتی ہے. کہ ہم جنت میں جب جنت میں داخل ہوتا ہے، جنت اس کے عمل کا بدلہ ہے یا عمل سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا؟ اللہ اکبر. تو جس میں منع کیا گیا ہے اس حدیث میں، یہ با کون سی ہے؟ عوض کی ہے، کہ عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتے تم، کوئی نہیں جائے گا. عمل کے ہمارے عمل ہیں کیا؟ اور جس میں جنت میں جانے کی اجازت ہے وہ حرف الباء ہے، سببیہ، کہ عمل کے سبب، عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکتے. سبحان اللہ. بس سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوسری دلیل، چلو اس دلیل پہ اعتراض ہوا کہ آپ سلام کے خطاب ہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصول قاعدہ جو ہے ہم نہیں مانتے اسے. چلو پھر دوسری دلیل دے دیتے ہیں، جھگڑنے کی بات تو ہے نہیں. سورۃ یاسین آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. اتباع کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کہ صرف قرآن حدیث کی اتباع، کسی کی اتباع کرنے کو کوئی اجازت نہیں ہے، دلیل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا، تم سب اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی معاوضہ اجر کا سوال نہیں کرتے. وہ مهتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں اور تم سے کوئی اجر بھی نہیں لیتے اپنی دعوت کا، تبلیغ کا، اپنے کام کا، تو ان کی اتباع تو کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن ہدایت یافتہ کا دعویٰ نہیں کرتے، یہ گواہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور ہو چکے ہیں. تو یہ نہیں کہ کوئی جماعت گٹھی ہو جائے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں اور پھر ان کے پیروی کرنا شروع کر دے، کوئی نہیں. دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قصہ ہے صاحب یاسین علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کی ہے. اور سارے کے سارے صحابہ اس آیت کریمہ میں داخل ہیں. کیسے فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، انہوں نے کبھی کسی اجر بھی نہیں مانگا، کوئی سوال بھی نہیں کیا. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ صحابہ کا مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صحابہ کا ہدایت یافتہ ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اور پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو واضح آیت ہے. کم ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ نہیں، لیکن کت کے راستے اتباع کرتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ خاص انعام ہے، ہدایت کے خاص انعام کون تھے؟ انبیاء، صدقین، شہداء اور صالحین، اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی نہیں تھا. اس کے جواب میں مخالفین نے کہا، یہ تو ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہے، ہماری شریعت تو نہیں ہے. اس کا جواب پھر اصول قاعدہ ہے کہ ہم سے پہلے شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت ہے، بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی مخالفت نہ ہو. پہلے گزرے لوگوں کی شریعت ہماری ہی شریعت ہے، بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس شریعت کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. اور اس اصول قاعدہ کے دلائل میں سے بعض دلائل ہیں. پہلی دلیل سورۃ الانعام نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدہ. یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرتے رہو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ اولئک الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. سورة النحل آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو اتباع آپ سب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرے. تو پھر کئی بھی سورۃ شورا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. تو اس آیت کریمہ میں جو شریعت نوح علیہ السلام کی تھی وہ شریعت آپ وسلم کی ہے، کیونکہ شریعت ایک ہی ذات سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے نبی پر، اور پھر نبی اپنی قوم تک یا اپنی امت تک اس رسالت کو پہنچا دیتا ہے. وہ پھر مثالیں بھی دیتے ہیں، بعض ایسے مسائل ہیں جن کا حکم شرعی موجود ہے لیکن دلیل ہمیں صرف اسی قاعدے سے ملتی ہے. وقت میں میں بیان کر دیتا، بات لمبی ہو جاتی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو دو اصول ہیں نا، یہ تو فقہا بھی علماء اہل سنت آپس میں ان کا اختلاف ہے، تو ہم تو یہ نہیں مانتے نہیں ہیں. اصول قاعدے چھوڑیں ان کو، ہمیں ٹھوس دلیل کوئی چاہیے. چلیں کہ ٹھوس دلیل دیتے ہیں، ڈھونڈتے کہیں ملے گی ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس آیت کریمہ کے بعد آپ خود فیصلہ کریں اس سے واضح کوئی اور دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. یاد کرنا بھی آسان ہے، اس کا ریفرنس بھی اس سے زیادہ آسان ہے. التوبہ آیت نمبر 100. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، وجہ الدلالہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کی، اور خاص طور السابقون الاولون کی، چاہے وہ بعد میں آنے والے صحابہ ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں سابقون الاولون تو پہلے صحابہ ہیں، چاہے جو بعد میں آنے والے صحابہ ہیں یا ان کے بعد میں والے تابعین جو بھی ہیں, جو ان کی اقتداء کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں. بس اگر وہ کوئی قول کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی قول کہہ دیا اور کسی نے اس کی بات کی پیروی کرنا شروع کر دی اس سے پہلے کہ وہ اس کی صحت کی دلیل اسے مل جائے, نہ سمجھیں ذرا, کسی صحابی نے کوئی قول کہہ دیا, قول صحابی فعل اور صحابی جیسے پہلے گزر چکا ہے, اب اس کا قول جو اس صحابی کا قول قابل اس کا کوئی اعتبار کو قیمت ہے یا کوئی قیمت کوئی اعتبار نہیں. امام بقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی قول کہیں اور کسی نے ان کی اتباع کی اس سے پہلے کہ اسے کوئی دلیل مل جائے تو وہ ان کی اتباع کرنے والا ہے اور ایسے شخص سے مذمت کی جائے گی یا تعریف کی جائے گی, تعریف کی جائے گی اور بلکہ رضوان کا مستحق بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ان کی پیروی کرنے سے محض تقلید سمجھی جائے کہ اندھی تقلید بغیر دلیل کسی کے قول کو لینا, تو یاد رکھیں علامہ فرماتے ہیں بقیر رحمۃ اللہ علیہ, تو پھر ان کے اتباع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی کبھی نہیں ہوتا, لے کہ وہ عام نہیں ہو. علماء مجتہدین کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ بغیر دلیل کو جانے ان کی پیروی کر لیتے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ, یعنی فرق کیا ہے عامی کا اور عالم کا, امام صاحب یہ فرق بتا رہے ہیں. اگر کیونکہ اس کا بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ پھر تو تقلید ہوئی نا کہ کسی نے کہہ دیا آپ بغیر دیکھ اس کے قول کو مان لیا. یہ تھوڑے فرماتے ہیں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ رضوان سب کے لیے عام ہے, جس میں عامی بھی ہے اور عالم بھی ہے. عامی تو چورا عام بھی ہے, اس نے تقلید تو کر لی ہے, تو عالم کیوں کی بات مان لے؟ عالم تو نہیں ماننی چاہیے نا. لیکن اب ایک قول سامنے آ گیا ہے, اس کی دلیل نہیں مل رہی, تو قول کو لیں گے نہیں لیں گے؟ یعنی مخالفت کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس, اب کیوں لیں گے قول صحابی کے قول کو؟ اور یہ ایک قول کی بات ہو رہی, میں تو اجماع کی بات کر رہا ہوں, پھر اجماع کے قول کو کیوں نہ لیا جائے؟ سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں اس آیت میں لفظ کیا ہے, اتبعوہم نہیں ہے صرف, بلکہ اتبعوہم بإحسان. احسان کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر انہوں نے قدم رکھا وہیں پہ قدم رکھا. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ رخش قدم پر چلنا کہتے ہیں, جہاں پر ان کا پاؤں تو وہیں پہ پاؤں رکھتے چلو, اس ذرے برابر بھی فرق نہ نظر آئے. یہ ہوتا ہے احسان کے ساتھ, اتباع کی بھی قید لگائی ہے. سبحان اللہ. تو اتباع بإحسان یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دلیل ملتی ہے اس صحابی کے قول کی مخالف, تو اتباع بإحسان کیا ہے؟ اس کے قول کو چھوڑ دو. اسے احسان کی قید لگائی ہے. مجتہد ہے, صحابی ہے, دلیل نہیں ملی, اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, بشر ہے, معصوم نہیں ہے, صحابہ انبیاء نہیں ہیں, افراد سے غلطی ہو جاتی ہے, تو پھر اتباع بإحسان کا کیا معنی ہے یہاں پہ؟ کہ دلیل کو لیا جائے, اس کے قول کو چھوڑ دیں. یہ اتباع بإحسان ہے. ہم نے ہرگز نہیں کہا کہ صحابی کا قول حجت ہے اگر جو قرآن حدیث سے ٹکرا جائے, ہرگز نہیں. یہ منہج سلف ہرگز نہیں ہے. دوسرا جواب اسی غلط فہمی کا کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے, ولا تتبع من دونه اولیاء کی بات ہو رہی ہے. پہلا پوائنٹ تو میں نے بتا دیا, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے بلکہ غلط فہم کی اتباع سے ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو. ولا تتبع من دونه اولیاء, اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 115 میں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إمام ابن كثير رحمة الله التفسير من فرماته اور جو راستے اختیار کرتے ہیں اس شریعت کے راستے کے علاوہ جو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں تو وہ ایک شق میں دور ہو گیا اور شریعت دوسرے شق میں اس سے دور ہو گئی, جبکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا جاننے کے بعد حق کو بیان ہو جانے اور واضح ہو جانے کے بعد. اور وَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فرماتے ہیں یہ ملازم پہلے صفت کے ساتھ, کیونکہ مخالفت یا تو نص کی ہوگی یا اجماع پہ ہوگی, مخالفت یا تو نص کی ہوگی قرآن اسے حدیث کی یہ نص ہے, یا مخالفت اجماع کی, اجماع الامة اجماع الصحابہ خاص طور پہ اجماع کی ہوگی جس چیز میں ان کا اتفاق ہو چکا ہے تحقیقا, تو پھر ان کے اس اجماع میں عصمت موجود ہے, اجماع معصوم ہے خطا سے. اور یہ جو اجماع ہے جس کو اب یعنی حجت بنا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں میں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے لیے تشریف اور تعظیم ہے, تشریف ہے امت کے لیے, تعظیم کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی جس چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں وہ دلیل بن جاتی ہے. تو تشریف تکریم امت کے لیے ہے, تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ صرف امت کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. یہ سب فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بہت سارے صحیح احادیث موجود ہیں اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ متواتر ہیں, اجماع کی دلیل کی بات کر رہے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کو حجت ثابت کیا ہے اسی آیت کریمہ سے, بہت طویل غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ استنباط کیا ہے اس آیت کریمہ سے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ آخر تک, اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اجماع حجت ہے. اگرچہ بعض لوگوں کے لیے اشکال ہوا ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا کہ حجت دلیل نہیں ہے, امام کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اجماع حجت ہے, اور امام شافعی نے اسی آیت کریمہ سے اجماع کو بطور حجت دلیل بیان کی ہے. اور پھر آخر میں نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, اگر اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے یعنی صحابہ کرام کا, پھر تو ہم اچھی جزا دیں گے. اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے, خوبصورت بنا دیں گے, اور وہ راستہ اسے خوبصورت بنانے کے لیے استدراج ہوگا کہ وہ گناہوں میں بڑھتا جائے اور حق سے دور ہوتا جائے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کو ملایا گیا ہے, ایک ہے مشقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اتباع غیر سبیل المؤمنین, دونوں ملی ہوئی ہیں. مشقت تب ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مؤمن کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے, وہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر گمراہی اور جہنم ان کے لیے حق بن جاتی ہے. آج اس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ مثبت دلائل انشاءاللہ جو 20 سے زیادہ ہیں ان پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.